لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مؤمنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر عزاداران سید الشہداء سن 1444 ہجری ماہ محرم الحرام عشرہ اولی میں آئے تطہیر اور مقام قسمت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے عنوان پر گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر آئے تطہیر کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیہ تطہیر سورہ مبارک احزاب کی 33 نمبر آیت کا آخری حصہ. انشاءاللہ آیت کے حوالے سے جو مطالب سیاق اور سباب کے حوالے سے کچھ مطالب ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بحث یہ ہے کہ پروردگار اس آیت میں انشاءاللہ ترجمے کے حوالے سے تفصیلی بحث اپنے مقام پر عرض کروں گا. آیت میں بچوں کے لیے خاص طور پر عرض کر دوں کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ بس یہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت اللہ تم سے دور رکھے رجس کو, ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں اس طریقے سے پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق. انشاءاللہ مطالب میں تفصیل سے عرض کروں گا. بحث ہمارے پاس طہارت کی بحث سب جب ہم کریں گے تو طہارت میں اور تطہیر میں فرق کیا ہے, یعنی میں واقعاً بعض اوقات تعجب بھی کرتا ہوں, انشاءاللہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لفظی اعتبار سے بھی لغوی اعتبار سے بھی اگر طہارت اور تطہیر کا فرق سمجھ میں آ جائے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کون آئے تطہیر کا مصداق ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا. لیکن بحث جو ہم مقام عصمت بیان کرتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر آئے تطہیر سے مقام عصمت ثابت ہو تو جو بھی اہل البیت ہیں ان کے لیے عصمت قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے. البتہ ہمارے پاس قرآن میں اور ادلہ بھی ہیں کہ جس سے اہل بیت کی جو عصمت ہے وہ ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر, وہ ادلہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عصمت کا ایک نظریہ ہمارے پاس ہے اور ایک نظریہ وہ ہے کہ جو عموم میں اہل سنت نے اختیار کیا. ایک بات جو حتمن اور یقینی ہے جس میں کوئی شک اور بحث نہیں ہے وہ یہ کہ اصل مفہوم عصمت, تصور عصمت اسلام کے ان نظریات میں سے ہے جس میں اختلاف نظر نہیں پایا جاتا. یعنی اسلام میں مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ نہیں ملے گا جو اصل عصمت کا منکر ہو, ایسا کوئی نہیں. لیکن عصمت کے معنی میں اور عصمت کی کیفیات میں اختلاف ہے. لہذا عصمت ہے کیا, عصمت کے حوالے سے مختلف مباحث پیش کیے گئے ہیں. میں پہلے آسان الفاظ میں دو چار باتیں کر دوں اور پھر تھوڑی سی ادبی گفتگو علمی آپ کی خدمت میں عرض کروں. یا عصمت ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جو اگر انسان کے اندر موجود ہو تو وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی, قدرت رکھتے ہوئے بھی, ممکن ہوتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتا. یہ عصمت کے ایک معنی. عصمت کے دوسرے معنی کیا ہیں جو بعض جمہور نے کیے بھی اور وہ اس کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی عصمت کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر اصلاً صلاحیت گناہ نہ ہونا, کہ جب صلاحیت گناہ نہیں اصل کرتا ہی نہیں. اب یہاں مشکل کیا پیش آتی ہے, مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی عصمت کے کم از کم انبیاء کے لیے بھی قائل ہو جائیں کہ بھئی انبیاء ایسے معصوم ہیں کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے, تو جو بحث عقلی طور پر مشکل ایجاد کر دیتی ہے وہ کیا ہے, جس طرح سے فرشتوں کے لیے یہ عصمت تمام عالم اسلام میں بالاتفاق, اب اس میں شیعہ سنی بحث نہیں, کہ فرشتہ وہ معصوم مخلوق ہے کہ جو گناہ انجام دینے کی اصل صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے. البتہ اپنے مقام پر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا تو وہاں پر اس کے ہمارے نزدیک معنی کیا ہے, تو میں انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہاں پر آیا مثلا کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایجاد بنا دی ہے کہ اصلا اس کے اندر سے صلاحیت ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے یا کوئی اور, وہ انشاءاللہ اپنی جگہ عرض کروں گا. لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ بات سب ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے, اس پہ سب کا اتفاق ہے, معصوم مخلوق ہے. اسی وجہ سے چونکہ وہ گناہ نہیں کرتے اور عبادات کو انجام دیتے ہیں, اطاعت کو انجام دیتے ہیں, ان کی اس اطاعت کے لیے اللہ نے کوئی ثواب اور اجر ان کے لیے اس طریقے سے نہیں رکھا, لہذا یہ جنت اور جہنم کی جو بحث ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انبیاء کے اندر اسی طرح کی عصمت کے قائل ہو جائے کہ جس طرح سے فرشتے نہیں کر سکتے گناہ انبیاء بھی ایسے ہی ہیں, تو فوراً جو بحث پیش آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب ان کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے تو پھر نبی کے لیے جزا سزا کا کیا تصور رہ جاتا ہے, یہ کیا بات ہے کہ فرشتہ گناہ نہ کر سکے پھر بھی جنت میں نہ جائے مثلا, اور نبی گناہ نہ کر سکے لیکن جنت میں جائے, جب دونوں ہی گناہ نہیں کر سکتے. تو اب یہاں سے جب مشکل پیش آئی تو کیا ہوا, عصمت کے معنی کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا, کہا کہ بھائی معصوم ہوتا ہے نبی لیکن اگر اپنے تمام اعمال میں اسی طرح کا معصوم ہو جائے پھر تو جنت جہنم کی بحث ختم, اب یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء نے بالآخر جنت میں جانا ہے, اصل استحقاق رکھتے ہی وہ ہیں, تو اب کیا کریں. تو اب انہوں نے عصمت کے معنی کو تھوڑا سا تبدیل کیا, کا جب دریافت وحی کر رہا ہوتا ہے، نبی جب وحی لے رہا ہوتا ہے اور جب وحی پہنچا رہا ہوتا ہے، بس اس وقت معصوم ہوتا ہے۔ جس وقت مل رہی ہے اس کو وحی اور جس وقت پہنچا رہے، کیوں مسئلہ ہے؟ اگر یہ کہہ دیں کہ نبی معصوم نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے پتہ لگے گا جو پہنچا رہا ہے وہ صحیح ہے؟ لہذا مجبور ہے یہ کہنے میں کہ کم از کم وحی کی حد تک لینے میں بھی اور پہنچانے میں بھی معصوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ وحی کو درک نہیں کر سکتے، ہمارے آپ کے اندر وحی درک کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ لہذا اب یاد رکھیے گا، جن کے اندر وحی کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، خدا نہ مستقیم ان سے بات کرتا ہے۔ کرتا ہے بات؟ کوئی ہے جو ادعا کر سکے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی؟ جو بھی کہے گا جھوٹا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے وحی کی دریافت کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ وحی کو ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرے گا۔ اب اس میں اندر کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے، میں مثالیں دیتا ہوں، ابھی بھی دوں گا۔ اگر کسی موبائل کے اندر وائی فائی کا ڈیوائس نہ ہو لگا ہوا ہو، اس کے اندر وہ نہ لگی ہو چیز، تو کیا پھر وہ وائی فائی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے اور معصوم کے درمیان کم از کم جو فرق موجود ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ وحی کو دریافت کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا قرآن میں دو مقامات پر اللہ نے نبی سے کہا، قل اے حبیب کہہ دو، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اگر آیت یہاں آ کر رک جائے اور ختم ہو جائے، پھر ہر ایک کو حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نبی میرے جیسا کہہ سکتا ہے پھر، لیکن آیت یہاں رکی نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ میں تمہارے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن آیت ختم نہیں۔ کیا کہا؟ دکھائی تمہارے جیسا ہوں، لیکن یوحا الیا، میں وہ ہوں جس کے اوپر وحی آتی ہے، میں وحی کو دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ بس یہ فرق تو قائل ہو گئے نا آپ۔ آیت نے کم از کم فرق کیا بتایا ہے؟ کہ بھائی تمہارے اور نبی کے درمیان میں کم از کم اتنا فرق ہے کہ وہ وحی دریافت کر سکتا ہے، تو وحی دریافت نہیں کر سکتے۔ یہ فرق معصوم اور غیر معصوم میں ہمیشہ سے رہے گا۔ بس معصوم، انشاءاللہ عرض کروں گا، معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو وحی کی دریافت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اسے کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ میں کچھ مطالب بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب معصوم، اب بعض لوگ جو ہمارے ہاں برادران اہل سنت میں اس عقیدے کے منکر ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا، حتیٰ میں اتفاقاً اسی تحقیق کے دوران بعض علماء اہل سنت کے فتاوی پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ اگر کوئی بھی اس بات کا قائل ہو جائے کہ غیر نبی معصوم ہو سکتا ہے، تو وہ اہل سنت سے خارج ہو۔ مباحث اور بھی بہت سارے ہیں، کچھ دعائیں ہیں وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں، کچھ اچھے سے الفاظ ہیں وہ بھی ہمارے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال عرض کروں، یہ مہربانی ہے ان کی، کیوں جب وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گناہ ہمارے خود بخود جھڑ ہی جاتا ہوں۔ ہمارے بعض بچے بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ آغا صاحب یہ کہہ دیا، فلانے نے ہمیں ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا، تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آیت اللہ مصباح یزدی اعلی اللہ مقامہ، واقعی ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ رہبر سے ملاقات کے دوران کہنے لگے، رہبر نے پوچھا ان سے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے جب سے مخالفین نے ہماری برائیاں کرنا شروع کی ہیں تب سے طبیعت بہت اچھی ہے، اس لیے کہ وہ جتنی ہماری برائیاں کریں گے کچھ نہ کچھ تو گناہ خود بخود ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کہنے دیجئے، آپ کو کسی کے کہنے سے فرق کبھی نہیں پڑتا۔ کہنے دو، بھائی لوگ ہیں ہمارے، دوست ہیں، احباب ہیں، کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو قیامت کو پتہ لگے گا۔ کہ کس نے کیا کہا تھا. خوب عزیزان من، بعض کے فتاوی حتیٰ کیا ہیں، اب میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، سارے اہل سنت کے جتنے بھی علماء ہیں میرے لیے قابل قدر، لیکن میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور تمام علماء اہل سنت کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایک عالم آ کر یہ کہہ دے کہ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں ہیں، چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں پورے عالم سنت، اہل سنت کے تمام علماء کو، کوئی ایک آ کر یہ کہہ دے. اور اگر قرآن سے ایک غیر نبی معصوم ثابت ہو گیا، چیلنج ہے ہمارا، کوئی ایک بھی آ کر ثابت کر دے. ہے اگر کسی میں ہمت تو کہہ دے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا معصوم. ہاں، اور پھر وہیں سے یہ بحث کھلے گی کہ غیر نبی ہے لیکن وہی. اب اپنے مقام پر عرض کروں گا، اپنے مقام پر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ابھی تو میں مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں. لہذا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اب یہ تو اپنی جگہ بحث ہو گئی، بھائی کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر اس کے قائل ہو جائیں اور اہل بیت کی عصمت ثابت ہو جائے، اگر اہل بیت کی عصمت کے قائل ہو جائے اور اہل بیت کی عصمت انبیاء کی طرح ثابت ہو جائے، تو طرف مقابل کے سارے نظام خود بخود منحد، پھر سارے کے سارے مقابل جتنے بھی نظام ہیں خود بخود. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نظام سیاسی بچانا ہے یا عقیدہ بچانا ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یا آپ خود فیصلہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، ہم یہ بحث کر ہی نہیں رہے، ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، نہ ہم کسی کو معصوم بنانے والے ہیں نہ غیر معصوم قرار دینا، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو قرآن سے دلیل لے کر آ رہے ہیں، دلیل کا جواب دلیل سے دو، اور اگر نہیں ہے تو یہ سوچ لینا خدا کے بنائے ہوئے کے مقابل پر آنے والے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اس لیے کہ بحث ہمارے بنائے ہوئے کہ نہیں، ہم کر ہی نہیں رہے آپ سے، یہ بحث ہم کر ہی نہیں رہے، اسی لیے ہم آپ کو کبھی بھی ولایت فقیہ کی دعوت نہیں دیتے. وہاں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کچھ نہ کچھ اس میں دخل موجود ہے، وہاں نہیں بلا رہے، ہم بلا رہے ہیں ولایت امیر المومنین کی طرح. ہماری دعوت، ہمارا بلانا آج تک کیوں بحث کرتے ہیں اسے؟ اس لیے کہ اگر ابتدا کی اینٹ صحیح ہو جائے، ساری عمارت خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے. لہذا بحث عصمت آپ کو کیا کہتے ہیں، اسی لیے اہل سنت کے ہاں جو عصمت کے مسائل ہیں اس کے اندر بعض قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نبی قائل ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں. تو لہٰذا بعض کی نظر حتیٰ یہاں تک ہے کہ نبی صرف ابلاغ دریافت اور ابلاغ وحی میں معصوم ہوتا ہے. اب اس کے غیر کیا کیا ہو سکتا ہے، صرف نقل قول کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے نزدیک یہ تمام اقوال انبیاء کی توہین حساب ہوتے ہیں، نقل کفر کفر نباشت کے عنوان سے صرف نقل قول کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہمیں علماء اہل سنت کی کتابوں اور فتاوی میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر صرف نبی عمدن گناہ انجام نہیں دیتا، لیکن سہون اور نسیانن اس سے گناہ انجام پا سکتا ہے. حتیٰ بعض نے یہ کہا ہے کہ ابلاغ اور دریافت وحی کی کیفیت سے پہلے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی اس وقت کافر بھی ہو سکتا. اب ہمارے حساب سے یہ توہین ہے، لیکن ہم ایف آئی آر کٹانے والے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں علمی بحث، علمی گفتگو کا علمی جواب دیجئے، ایف آئی آر مسائل کا حل نہیں ہے، ایف آئی آر کٹوانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، ورنہ اگر جواب ہے تو جواب دو، جواب ہے تو جواب دو، علمی جواب کا جواب علمی ہونا چاہیے. لہذا عزیزان من، اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل میں کوئی موقع نہیں ہے، نہ محل ہے نہ ہماری بحث، آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں. لہذا عزیزان من، حتیٰ یہاں تک کتابوں میں ملا ہے، بعض نے تفسیر مظہری کو جا کر دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت حتیٰ شراب خاری کی تہمت موجود ملے گی. اب ہم نہیں کہنا چاہتے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، میں نے عرض کیا میں اس باب کو کھولنا یہاں نہیں چاہتا، لیکن ایک عصمت کا نظریہ یہ ہے کہ جو پیش کیا گیا، اس کے مقابلے پر علماء تشیع کا، عصمت کا نظریہ کیا ہے، حتیٰ بعض اہل سنت کے علماء نے بھی اس نظریے کی تائید کی ہے. العصمت و ملکتن ملکت و اجتناب المعاصی مع تمکن منہا یا علیہا. عصمت ایک ایسا ملکہ ہے, انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ملکہ سے کیا مراد ہوتی ہے. یہ بادشاہ کی ملکہ نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے. ملکہ کا ہونا, تسلط ہونا, کسی چیز کو پوری طرح سے کنٹرول میں رکھنا, یہ لفظ عربی میں بھی ملکہ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں ملکہ. ملکہ ایک ایسی پاور, ایک ایسی قدرت, ایک ایسی صلاحیت اجتناب گناہ پر, اس کے ساتھ کہ اس کے لیے گناہ کا کرنا ممکن ہو, یعنی قدرت پر گناہ رکھتے ہوئے بھی اس ملکے کی وجہ سے گناہ کو انجام نہیں دیتا. یہ عصمت کا ایک معنی ہے. یہ معنی ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عصمت مطلقہ کی تو وہاں پر اس معنی کے علاوہ کیفیت کیا ہے, صرف قدرت پر گناہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے, بلکہ ملکہ سے آگے بڑھ کر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ کیفیت جزو ذات بن جاتی ہے. جب یہ کیفیت جزو ذات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے, اب یہ ذات سے جدا نہیں ہوتی. پس جب معصوم آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے اور یہ عصمت اس سے جدا, یعنی یہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد تربیت حاصل کر کے آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ ملکہ حاصل ہو. لہذا اب چونکہ یہ لفظ استعمال کیا ہے تو تھوڑا سا ایک بحث عرض کر دوں تاکہ میں بتا سکوں کہ میں ایگزیکٹلی آپ کی خدمت میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اور کیجیے گا, ملکہ یعنی ایک خاص تسلط کسی چیز کے اوپر. بس اب عربی میں غور کیجیے گا, اگر کوئی عمل ایک مرتبہ انجام دیا جائے تو اسے عمل کہتے ہیں, فیل کہتے ہیں. مثلا میں نے ایک مرتبہ کسی کو صدقہ دے دیا تو آپ کہیں گے ہاں بھائی مولانا صاحب نے صدقہ دیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک مرتبہ صدقہ دیکھتے ہوئے میرا نام سخی رکھ دیں, نہیں ہوگا نا. ایک ہی دفعہ دیکھا ہے آپ نے, ایک دفعہ سے ضروری نہیں ہے کہ میں دیتا ہوں. ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا تو اب میرا نام آپ حاتم تائی نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر آپ دو چار دفعہ دیکھ لیں تو کیا تب میرا نام حاتم تائی رکھ لیں گے؟ تب بھی نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عمل تکرار ہونے لگ جائے تو عادت کہلاتا ہے. ابھی تک فیل تھا, جب تکرار ہوئی تو آپ نے کیا کہا, ہاں بھائی مولانا صاحب کی عادت ہے, عادتن. یہ عادت سے نکل کر بحث, عادت سے نکل کر اس وقت ملکہ کی بحث میں داخل ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ نفس کے اندر ایسے رسوخ کر جائے کہ پھر بندہ ہر حال میں یہ کام انجام دیتا ہو. لہذا فیل کی بحث ایک مرتبہ دیکھا, چند مرتبہ دیکھا تو آپ کہیں گے بھائی عادت ہے. معذرت, عادت سے آگے کیا ہے کہ اگر میں اتنی کثرت سے یہ عمل انجام دے رہا ہوں کہ میری پہچان بن جائے, یعنی صرف ایک دفعہ نہیں دیا, دو تین دفعہ دکھائی نہیں دیا, میں یہ کام اتنی کثرت سے کر رہا ہوں, اتنی کثرت سے میں صدقہ دیتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان میرا صدقہ دینا میری پہچان بن جائے, تو جب یہ پہچان کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو کہلاتی ہے صفت. عمل, عادت, صفت. صفت کب ہے؟ کہ جب میں اس کے ذریعے سے پہچانا جانے لگوں. لیکن اس پہچان کے مرحلے سے آگے کیا ہے کہ وہ میرے نفس میں اس طریقے سے رسوخ پیدا کر لے کہ پھر مجھ سے اس کی جدائی ممکن نہ ہو. فرق کیا ہے صفت میں اور ملکہ میں؟ فرق یہ ہے کہ صفت کا حامل اس وقت تک دیتا ہے جب تک اس کے پاس ہوتا ہے, گنجائش ہوتی ہے اس کی. جب اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے. لہذا غور کیجئے گا, حاتم تائی کی سخاوت اس کی صفت تھی. کیوں؟ اتنی کثرت سے اس نے صدقات دیے, اتنی کثرت سے لوگوں کی مدد کی کہ اس کی پہچان سخاوت بن گئی تھی. اب یہ صفت کیوں بنی؟ روایت میں ایک ملتا ہے کہ آٹھ دروازے تھے حاتم تائی کے اور آٹھ دروازوں سے آنے والے کو وہ دیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی اس میں یہ کون سی بڑی بات ہے, میں بھی حاتم کی طرح سے سخاوت دکھا سکتا ہوں. انہیں کہا اچھا ایسا ہے تو کر کے دیکھ لے. کیا ہوا, حاتم کی جگہ پر بیٹھا. اب امتحان کے لیے کیا ہوا, ایک شخص پہلے ایک دروازے سے آیا, اس نے دے دیا. تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا دوسرے دروازے سے آیا, پھر دے دیا. جب وہ تیسرے دروازے سے آیا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ بھائی تو دو دفعہ لے جا چکا ہے, اب تیسری دفعہ کیوں آیا ہے؟ اس نے نقاب ہٹا کر کہا, کہا دیکھا تجھ میں اور حاتم میں یہ فرق ہے. کہا حاتم سے میں نے آٹھوں دروازے سے آ کے مانگا, چونکہ صفت ہے, پہچان ہے, اس کے اندر یہ قدرت ہے, جب تک ہے دے رہا ہے, یہ نہیں پوچھ رہا کہ کون ہے, کتنی مرتبہ لے گیا. بس اب یاد رکھیے گا, سخاوت اگر صفت بن جائے تو کم از کم انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ حتیٰ بار بار مانگنے والے کو بھی عطا کرتا رہتا ہے. ابھی ملکے میں داخل نہیں ہوئی بات, صفت کے مرحلے میں بھی اگر انسان کی صفت ہو جائے سخاوت تو وہ اس مرحلے پر پہنچ سکتا ہے کہ بار بار مانگنے والے کو رد نہ کرے. جب صفت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار مانگنے والے کو رد نہیں کرتا, تو جو خدا کریم, کریم مطلق ہے, کریم مطلق ہے, ناممکن ہے کہ ہمارے مانگنے سے کوئی مرحلہ ایسا آ جائے کہ وہ عطا نہ کرے. لہذا خدا سے مانگتے ہوئے کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے. لیکن آگے کا مرحلہ کیا ہے ملکہ, ملکہ کیا ہے؟ اب آٹھ دروازوں سے دیتا تھا لیکن جب ختم ہو جاتا تھا تو آٹھوں کے آٹھ دروازے بند کر دیتا. اب بند ہونے کے بعد کوئی آئے تو کہا جاتا تھا کلا. لیکن مدینہ میں ہمیں ایک دروازہ ایسا دکھائی دیا کہ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس دروازے پر کوئی آیا ہو اور خالی ہاتھ واپس گیا ہو. بس یہ گھرانہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ سخاوت اس کے ملکات میں سے ہے. جب ملکات میں سے ہے تو یہ کس مقام پر پہنچ جاتا ہے؟ یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر جب اس کے پاس دینے کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو حتیٰ اپنی ضرورتوں میں سے دینا شروع کر دیتا ہے. بس اگر دینے کے لیے کوئی نہ ہو, اس گھر کی خاتون حتیٰ اپنی چادر. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, واقعہ دل تو بہت ہے کہ بچوں کو سنائے جائیں یہ سارے واقعہ کہ اس چادر کی فضیلت کیا ہے, کہاں کہاں گئی اور کیا کیا معجزات دکھا کر آئی. جس کی چادر معجزے دکھاتی ہو وہ سیدہ خود اس مقام پر ہوگی. لہذا سخاوت ہے ملکہ کے مرحلے میں پہنچ جائے تو ملکہ کا تقاضا کیا ہے؟ حتیٰ اپنی ضرورت میں سے دیتے ہیں. اب جس کو سخاوت کا مرحلہ ملکے کی حد میں سمجھ میں ہی نہیں آتا, اس کو یہ بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ گھرانہ اس منزل پر ہے کہ اگر یتیم آ جائے, اگر اسیر آ جائے, اگر مسکین آ جائے, یہ سارے کے سارے آئیں, ہر روز آئیں, تو یہ گھرانہ اس منزل پر ہے. حتیٰ اپنی ضرورت میں سے نکال کر یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو دے دے گا. اب اعتراض کرنے والا, مجھے نہیں پتا تم کس دروازے پر جانے کے عادی رہے ہو, پلٹ کر اعتراض کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی ایک آدھ روٹی دے دینا کافی تھا, پانچ پانچ روٹیاں کیوں دیے جا رہی ہیں؟ تو بھائی دینے والوں کو پہلے پہچان تو دے, یہ تیری طرح کو کنجوس افراد تھوڑی ہیں کہ دیتے ہوئے بھی یہ سوچیں کہ کتنا دینا ہے. مانگنے والے کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی گھرانہ نہیں ہوگا؟ جو خود بھوکا آ رہا ہے کیا اس کے بچے بھوکے نہیں ہوں گے؟ جو خود مسکین ہے کیا اس کے بچے مسکین نہیں ہوں گے؟ جو خود اسیر ہے کیا اس کے بچے مشکل میں نہیں ہوں گے؟ تو جو صورت دیکھ کر دے وہ اور ہوتا ہے, جو ضرورت دیکھ کر دے وہ اور ہوتا ہے. لہذا اسی لیے غور کیجئے گا کہ دعاؤں میں ہمیں تعلیم ہی یہ کیا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو پروردگار سے یہ مت کہو کہ پروردگار مجھے یہ دے دے, پروردگار مجھے وہ دے دے. کہو پروردگار میری اہلیت کو دیکھ کر مت دے, اپنی اہلیت کو دیکھ کر عطا کر. اس لیے کہ میری اہلیت کی بات ہوگی تو ختم ہو جائے گا, لیکن تیری اہلیت کی بات ہوگی تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لہذا ملکہ کیا ہے؟ ملکہ ہے کہ جو انسان کے نفوس میں رسوخ پیدا کر لیتا ہے. جب رسوخ پیدا کر لیتا ہے تو حتیٰ ملکے کے مرحلے پر بھی وہ کیفیت انسان سے جدا نہیں ہوتی. لیکن اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ جہاں پر کوئی صفت انسان کے جزو وجود ہو جائے, اس کے وجود کا حصہ بن جائے. اس کی انشاءاللہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یعنی کیا؟ وہ ذات جس وقت خلق ہوئی ہو اس کے اندر وہ چیز موجود ہو, اس کی ذات کا حصہ ہو. یعنی کیا ہو؟ کوئی معصوم بذات ہو. اب جو بذات معصوم ہے
اس سے کبھی بھی عصمت کو جدا کرنے کا تصور، جیسے ہی عصمت تصور کا تصور ہٹائیں گے خود بخود ذات ختم ہو جائیں گی۔ بس یہ مرحلہ ضروری کیوں ہے اس کا مقدمہ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ دو مقدمے میں نے عرض کرنے ہیں، پہلا ایسی عصمت کی ضرورت کیوں ہے، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا ممکن ہے یا نہیں خود انسان کے طہارت کے مراحل، یہ جو میں نے ابھی آج آپ کی خدمت میں بحث کی، عمل، عادت، صفت اور ملکہ۔ تو جب ملکہ بنتا ہے تو انسان کے وجود میں کون سا حصہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پر بات پہنچتی ہے تو وہ انسان کے اندر ملکہ کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے۔ تھوڑی سی ذرا سائنٹیفک گفتگو کر لوں، یعنی اگر انسان کے کانشس مائنڈ کا حصہ ہے تو کیا ملکہ بن سکتا ہے؟ سب کانشس میں چلا جائے تو کیا تب بنتا ہے؟ یا اس کے ان کانشس مائنڈ کا حصہ بن جائے، شعوری طور پر، تحت شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر؟ لہذا انشاءاللہ یہ بحث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ عصمت کی صحیح جائگاہ اور مقام ہمارے اور آپ کے لیے واضح ہو سکے۔ خوب اب غور کیجئے گا، یہ جو عصمت ہے یہ خود انسان کی اپنی ضرورتوں میں سے ہے۔ عقلی طور پر انسان عصمت کا محتاج ہے، تفصیلات انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ ابھی جو عصمت سے مراد لے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ عصمت سے مراد ایک ایسی کیفیت کہ جو انسان کو غلطی سے بچائے، انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اب جب معصوم بذات ہوتا ہے تو تفصیلات عرض کروں گا کہ صرف وحی کے لینے اور پہنچانے میں معصوم نہیں ہوتا، صرف دینی مسائل میں معصوم نہیں ہوتا، صرف عقلی معاملات میں معصوم نہیں ہوتا، بلکہ معصوم بذات وہ ہوتا ہے جو اصلاً سہواً اور نسیاناً بھی خطا نہیں کرتا، اور اس سے اوپر کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں حتیٰ اس سے ترک اولا بھی انجام نہیں پاتا۔ تو یہ عصمت کے مقامات ہیں جو انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انسان کو کیا ضرورت ہے یا نہیں، یہ مرحلہ بس آج آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر انشاءاللہ کل اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی عام زندگی میں، عام کاروبار زندگی میں انسان عصمت کو تلاش کرتا ہے یا نہیں؟ مطلب ہماری عام زندگی میں ہم عصمت کو تلاش کرتے ہیں یا نہیں، عصمت ہمیں چاہیے یا نہیں؟ تو اب عصمت کے مقابلے پر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام زندگی میں، وہ کہلاتی ہے پرفیکشن۔ پرفیکشن کیا ہوتی ہے؟ پرفیکشن وہ ہوتی ہے جہاں پر غلطی کا امکان ختم ہو جائے۔ پرفیکٹ کسے کہتے ہیں؟ مسٹر پرفیکٹ کون ہوتا ہے؟ جس سے غلطی کا امکان ختم ہو جائے۔ ہمیں یہ پرفیکشن ریکوائرڈ ہے یا نہیں، یہ ہماری عقلی ضرورت ہے یا نہیں؟ عقل انسان، انشاءاللہ اس کے اور بھی ادلہ دوں گا کہ انسان کے اپنے وجود میں عصمت کا جو طلب ہے اور مقام ہے وہ اس کی ضرورت وجودی ہے، یعنی انسان ہے تو عصمت کو طلب کرے گا۔ اپنی جگہ بحث انشاءاللہ خدمت میں عرض کروں گا۔ آج بہت سادی سی گفتگو کر رہا ہوں ایک خاص مقام تک پہنچانے کے لیے۔ مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ، عام زندگی میں آپ اگر، اب غور کیجئے گا، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اب میں بعض جگہوں پہ الفاظ کا سہارا لوں گا اور آپ کی ذہانت اور ذکاوت انشاءاللہ میرے ساتھ رہے گی، کیونکہ میں اس سے لمٹ، اس سے آگے کراس نہیں کر پاؤں گا۔ تو غور کیجئے گا، آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو عام طور پر آپ اگر ڈاکٹر اگر کسی سخت مسئلے میں، آپ پیچیدہ مسئلے میں پھنس جائیں، خدا نخواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، آپ ہمیشہ ڈاکٹر وہ تلاش کرتے ہیں جو کہ غلطی نہ کرے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، کیوں اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے؟ کبھی جس کے کیس ہسٹری میں فیلئرز نہ ہوں۔ اگر اس کی کیس ہسٹری میں فیلئرز آ رہے ہوں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں، خدا نخواستہ کسی کا بائی پاس کا آپریشن ہو اور پتہ لگے ڈاکٹر صاحب پیچھے 8-10 مریض خدا کی بارگاہ میں بھیج چکے، تو کتنے لوگ کرائیں گے بائی پاس؟ کوئی بھی نہیں کرائے گا۔ لہذا خود ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو بڑا، البتہ یہ ان کے پروفیشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں، زیادتی ہے کہ کوئی کسی کیس کو صرف اس لیے نہ لے کہ میرا ریکارڈ صحیح رہے، اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے۔ آپ کی اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اخلاصاً اپنے وظیفے کو انجام دیں۔ خوب مارا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ڈاکٹرز میرے لیے بہت محترم ہیں، ایسا نہ ہو کوئی مائنڈ کر جائے۔ صرف ڈاکٹرز نہیں ہیں، گھر بنوانا ہو، پتہ لگے جو انجینئر صاحب لے کر آئے ہیں پیچھے 2-4 گھر ان کے گر چکے، بنوائیں گے گھر ان سے۔ وکیل صاحب، ہاں کوئی سخت مرحلہ چل رہا ہو اور پتہ لگے کہ پیچھے جو چار پانچ کیس ہیں ان سب کو حضرت تختہ دار پہ پہنچوا چکے ہیں، لیں گے وکیل۔ اب میں اگر آپ سے آ کر یہ کہوں کہ بھائی یہ میرے دوست ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، اب اس سے زیادہ اوپر نہیں جا رہا میں، یہ آگے آپ کے فہم پر چھوڑ، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، بہت ہی مخلص لوگ ہیں، بہت ہی مخلص ہیں، بہت ہی مؤمن ہیں، بڑے ہی ایماندار ہیں، سینئر ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک عرصہ انہوں نے ساتھ گزارا ہے، ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، بڑے بڑے مقامات پر ہم ان کو دیکھ چکے ہیں، ساتھ ہمارے بڑے عرصے سے ہم جانتے ہیں، ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے، بیچارے بوڑھے بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ سب ہیں، لیکن بس ذرا غلطی کر جاتے ہیں کہیں ہیں۔ ڈاکٹر اخلاص دہرا رہا ہوں، بہرحال آپ کے فہم تک پہنچ جائے بات میری، اس سے زیادہ لائن کراس نہیں کر سکتا، ہیں ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے ہیں، مخلص ہیں، ایماندار ہیں، سینئر ہیں، ہمارے پرانے ساتھی، جاننے والے ہیں، لیکن غلطی کر جاتے ہیں، آپ کہیں گے بھائی بڑی مہربانی، زندگی کا مسئلہ ہے۔ انجینئر ہیں، یہ ساری خصوصیات رکھتے ہیں، آپ کیا کہیں گے بھائی بڑی مہربانی، زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ وکیل، زندگی موت، بس یاد رکھیے گا، انسان بطور فطری، فطرت کا تقاضا ہے انسان کی کہ وہ اپنی زندگی میں پرفیکشن کو تلاش کرتا ہے۔ بس آپ اتنی اچھی بات کہوں گا، جس کو دنیا اور زندگی پیاری ہے وہ دنیا میں پرفیکشن تلاش کرتا ہے، وہ دنیا میں عصمت تلاش کرتا ہے، جن کو دین پیارا ہے وہ دین میں عصمت تلاش کرتا ہے، جن کو دین پیارا ہے وہ دین میں عصمت کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم معصوم تلاش صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنا دین کسی ایسے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ بس ابھی آخری اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دوں گا تاکہ بات ان کے ذہنوں میں اور اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کروں گا اور کل یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ انسان کی زندگی کی ضرورت پرفیکشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج شاید اس کے مثال دینا ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو گیا ہے، آج جب انٹرنیٹ کی دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے اور ہمارے بچے آج زبان ہی یہ سمجھتے ہیں، انٹرنیٹ کی زبان، کنیکشن۔ ہاں یہ بیچاری ہماری جو آج کی نسل ہے، یہ بغیر کنیکشن کے ایسا رکھتا ہے، موبائل تو چلے نہ چلے یہ بچے نہیں چلیں گے بغیر کنیکشن کے، ایسے رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے جن کے گھر وائی فائی نہ ہو، ایسے ہوٹل میں رہنا نہیں چاہتے جہاں وائی فائی نہ ہو، کھانا کھایا ہو یا نہ ہو یاد نہیں رہتا، کنیکشن دو منٹ کے لیے چلا جائے پریشان، خود سوچو کہ بن کے آ رہے ہو، جا کہاں رہے ہو، خود سوچ لو کہاں جا رہے ہو، کہاں پہنچو گے، لہذا غور کیجئے گا۔ اب یہ بچے جتنے بھی ہیں، آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ اگر ہر مرتبہ ایرر دینے لگے کیا ہوگا، کیا ہوگا، کام کر سکو گے نہیں کر سکو گے؟ لہذا یاد رکھیے گا، پرفیکشن انسان کی فطری ضرورت اس لیے ہے کہ جب انسان رشد اور تکامل کے سفر کو طے کرتا ہے، ترقی کے سفر میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، جتنا اس کا واسطہ ایرر لیس اور پرفیکٹ چیزوں سے ہوگا اتنی تیزی سے ترقی کرے گا۔ اب اگر ہر تھوڑی دیر میں آپ کا ڈیوائس ایرر دینے لگے کیا ہوگا، کچھ کر سکو گے یا نہیں؟ اب ڈیوائس کے ایرر کی ایک چھوٹی سی مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں، دہرا رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ایرر اگر ڈیوائس کرے تو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے، بس یہ مثال دوں اور زحمتوں کو تمام کروں۔ آج کل آپ گھر کا راستہ تلاش کرنے کے لیے کسی جگہ پر جانا ہو، اب لوگ ایڈریس نہیں پوچھتے، زمانے نے ترقی کر لی ہے، آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی لوکیشن بھیج دو، ہاں لوکیشن بھیج دو۔ جب لوکیشن آ جاتی ہے، غور کیجئے گا، دنیا کا کہیں کا کوئی ایڈریس ہو، آپ نے کہیں پر بھی جانا ہو، حتیٰ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ہاں ہے نا، گویا ایک ترقی نے انسان کے اوپر زمین کے سارے راستوں کو ایک ڈیوائس کے اندر سمیٹ دیا، ایسا ہی ہے نا بھائی، ایسا ہے یا نہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے، ایک ڈیوائس کے اندر آ گیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی نے ممبر پر بیٹھ کر یہ کہا تھا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کیا ابو طالب کا بیٹا زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاتا ہے؟ تو اس نے اعتراض کر کے کہا، علی تو کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلے، محلے سے تو باہر تو بھی نہیں نکلا، اب جانے کے لیے ڈیوائس کے اوپر اعتماد کر رہا ہے یا نہیں؟ ایک ڈیوائس کے اندر زمین کے سارے راستے اگر آ سکتے ہیں تو میرا مولا کائنات کے راستوں سے کیسے باتیں، ایک ڈیوائس میں آ سکتے ہیں تو میرا مولا کائنات کے راستوں سے واقف کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا غور کیجئے گا، اب آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ گوگل ایپ استعمال کر رہے ہیں، اگر کیا ہو، اب ہوتا ہے بعض اوقات پاکستان میں تو عام طور پر پیش آ جاتا ہے، اگر گوگل میپ ایرر دینے لگے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، اگر گوگل میپ ایرر دینے لگے جانا کہیں چاہتے ہو گے پہنچ کہیں اور جاؤ گے، لہذا اب عقلی طور پر ہمارا جوان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی سسٹم ایرر لیس ہونا چاہیے، جہاں سسٹم ایرر لیس ہو جائے وہیں سے عصمت آغاز کرتی ہے، وہیں سے عصمت شروع ہوتی ہے۔ اب اتنا سا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ ایرر لیس ہوگے تو منزل پر دقیق پہنچ جاؤ گے، اگر انٹرنیٹ ایرر کرنے لگے جانا کہیں چاہتے ہو گے پہنچ کہیں جاؤ گے، تو اب ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں سیر اللہ کرنی ہے، اگر اللہ کی طرف پہنچنا ہے تو جس کو وسیلہ بنا رہے ہو اسے معصوم ہونا چاہیے خدا تک پہنچنے کے لیے، اگر غیر معصوم کا سہارا دو گے جان کہیں چاہتے ہو گے پہنچ کہیں اور، کہیں اور پہنچ جاؤ گے، کہیں اور پہنچو گے۔ بس اب ایک آخری مرحلہ عرض کر رہا ہوں اور زحمتوں کو تمام کروں گا، کہ جب آپ، ہاں آپ کو اگر معلوم نہ ہو کہ سسٹم ایرر دے رہا ہے تو ہوتا کیا ہے، اپنے گمان میں تو آپ منزل کی طرف ہی جا رہے تھے، وہ کریم اوبر والا بیچارہ کبھی کبھار وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھیا میں تو ایڈریس ہی فالو کر کے آیا ہوں، آپ کا گھر نہیں مل رہا، کیوں؟ جب تک وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، اصلا متوجہ نہیں ہوتا کہ میں جا کہاں رہا ہوں، لہٰذا عصمت اسی لیے ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں پتہ ہی نہ چلے جانا خدا کے پاس جا رہے تھے پہنچ شیطان کے پاس جا، اور پھر پہنچ کر کیا کہو گے، میں تو میپ کو فالو کر رہا تھا۔ عزیزان من، جب انسان کی زندگی کی اتنی سی چیزوں کے اندر اسے عصمت درکار ہے تو یہ ناممکن ہے کہ خدا اپنے تمام شریعت کے نظام کو کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں دے دے، لہذا پروردگار نے کسی بھی مقام پر شریعت کے نظام کو غیر معصوم کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اب عصمت کیا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، تزکیہ کسے کہتے ہیں، اظہار رزق کی منزل کیا ہے، انشاءاللہ کل مذاہب مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن جب شریعت کا نظام معصوم کے ہاتھ میں ہو تو صرف خود منزل پر نہیں پہنچتا، بعض اتنے بھٹکے ہوئوں کو بھی منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ اگر اپنے سفر کے آخری منٹ میں وہ متوجہ ہو جائے، آخری منٹ میں متوجہ ہو جائے، پوری رات اس نے لشکر یزید میں گزار دی، لیکن آخری مرحلے میں متوجہ ہو جائے تو معصوم اسے کہتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیتا ہے، لعنت اللہ کی منزل سے اٹھا کر علیہ السلام کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ لہذا معصوم کی پیروی، معصوم کا ہونا، اگر اس سفر کو طے کرنا چاہتے ہو، لعنت اللہ کی منزل سے نکل کر علیہ السلام کی منزل میں پہنچنا چاہتے ہو، حسین کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ یہ وہ سفینہ ہے جو سریع ترین طریقے سے اللہ تک لے کر جاتا ہے۔ خدا جانے سید الشہداء نے خدا سے معاملہ کیا طے کیا ہے، لیکن یہ معاملہ سید الشہداء پوری پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے۔ آج دوسرا دن ہے محرم کا، دوسری تاریخ ہے، سید الشہداء کا کربلا میں ورود ہو چکا ہے، سرزمین پر پہنچے ہیں، بعض روایات کے مطابق حتیٰ حضرت کی سواری ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئی، اور کئی سواریوں کو بدلنے کے بعد جب سواری نے حرکت نہیں کی حضرت کاملا متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا کہ عباس خیموں کو لگاتے ہیں، خیموں کو لگاتے ہیں، کاروان اتر گیا۔ اطراف کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ جنت کا سردار کربلا کی سرزمین پر ہے، زیارت کرنے کے لیے پہنچے, سلام کے غرض سے پہنچے, تو امام نے پوچھا کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا ماریا ہے, کسی نے کہا نینوا ہے, مختلف نام ہیں کہ جو لیے گئے. بوڑھے شخص نے آ کر کہا مولا اس زمین کو کربلا. فرمایا پروردگار کربلا سے اپنی پناہ. خیمے لگ گئے. بعض روایات نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اذن برود چاہا اور بھائی کے پاس آ کر کہنے لگی بھائی جب سے اس سرزمین پر آئی ہوں میرے دل میں کچھ ہول سے فرمایا ہاں ہونا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کا خون بہا ہے, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا, یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تمہیں قیدی بنایا جائے گا. کربلا پہنچنے سے پہلے جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو کوفہ امام نے اپنے بھائی کو بھیجا جو بھائی بھی ہے, اور امام نے کہا سقطی یہ میرا با اعتماد ساتھی. حتیٰ بعض روایات میں یہاں تک نقل کیا کہ فرمایا اس کے ہاتھ پر بیعت گویا میرے ہاتھ پر بیعت. خدا جانے مسلم اخلاص کی کس منزل پر پہنچا ہوا ہے. سید الشہداء کے ہاتھ کی نسبت مسلم کے ہاتھ سے پیدا ہونا کوئی عام مسئلہ نقابل. جناب مسلم کربلا کی وہ شہادت ہے کہ جو کربلا سے پہلے اور کربلا سے دور واقع ہونے کے باوجود کربلا سے متصل ہے. اتنی متصل ہے جناب مسلم کی شہادت کربلا سے کہ کوئی جناب مسلم کو شہداء کربلا سے جدا نہیں کر سکتا. حتیٰ روز عاشور عصر عاشور جو ایک زیارت نامہ نقل ہوا ہے کہ جس کے لیے علماء نے فرمایا گویا ایک تسلیت نامہ ہے جو پیغمبر امیر المؤمنین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کا ائمہ نے ایک طریقہ بتایا. خود اس زیارت نامے کے الفاظ میں اور حتیٰ زیارت اربعین میں شہداء کربلا کی زیارت کے درمیان جو اسم مبارک موجود ہے وہ جناب مسلم نے دیا. یعنی خود ائمہ نے حضرت مسلم کو کربلا کے شہداء کے ساتھ قرار دیا, لہذا کوئی طاقت جناب مسلم کو جدا نہیں کر سکتی. جناب مسلم نے جو بھی واقعات پیش آئے اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اپنے زمانے میں جناب مسلم نے اپنی بصیرت سے وہ نقش چھوڑا ہے کہ اگر آج زمانے کے مسلم کو سمجھنا ہو اس زمانے کے مسلم کو پہچاننا شروع کرتا ہوں. جو کام اس زمانے میں حضرت مسلم نے انجام دیے اگر آج کے حسین کا مسلم تلاش کرنا ہے تو اس زمانے کے مسلم کو پہچاننے کی کوشش کرو, آج کا مسلم خود بخود سامنے آ جائے. صرف ایک اشارہ کر دوں, اس زمانے کے مسلم کی سب سے بڑی بصیرت کیا تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ حسین کے منتظر ہیں لیکن طاغوت خواص کو ایک ایک کر کے قتل کر رہا ہے, تو آپ کی بصیرت نے یہ تقاضا کیا کہ اگر خواص کو بچانا ہے اور اپنے زمانے کے حسین کی مدد کرنی ہے تو پھر اب گھر میں بیٹھ کر نہیں کیا جائے گا بلکہ قیام کرنا پڑے گا تاکہ خواص کو محفوظ رکھا جا سکے اور امام کے آنے سے پہلے ایک ایسی حکومت کو تشکیل دے دیا جائے کہ جب امام آئے تو امام کے لیے زمینہ پوری طرح سے فراہم ہو. اگر حضرت مسلم اپنے قیام میں کامیاب ہو جاتے تاریخ کا صفحہ کچھ اور رقم کر رہا ہوتا, لیکن کیا ہوا؟ بے بصیرتی کا نتیجہ
مسلم کی پشت خالی. جناب مسلم کی شہادت نے سید الشہداء کے ارادے کو کوفے سے تبدیل کر کے کربلا کی طرف پھیر دیا. یعنی کہ جہاں مسلم شہید ہو جائے اور شیعہ بیدار نہ ہو وہاں حسین مدد کے لیے نہیں آتے. میں بہت سنگین جملہ کہہ چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم اپنے زمانے کے نہ مسلم کو پہچان پائیں نہ اپنے زمانے کے مسلم کی پشت کو مضبوط کر پائیں، اور خدا نہ خواستہ ہمارے زمانے کے مسلم کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا پھر زمانے کا حسین ہماری طرف نہیں آئے گا. میں یہ سارے مطالب تفصیل سے کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، اور میرے پاس اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں. اپنے زمانے کے حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہو اپنے زمانے کے مسلم کو پہچانو. ہمارے زمانے کا مسلم کون ہوگا؟ ہر وہ شخص، ہر وہ عالم، ہر وہ فقیہ اپنے زمانے کا مسلم بن سکتا ہے جو منتظر حسین کے آنے سے پہلے قیام کرے، حکومت الہیہ کو اس نیت سے قائم کرے کہ جب حسین آئے گا تو یہ حکومت اس کے حوالے کر سکے. اب اگر اپنے زمانے کا کوئی فقیہ ایران کی سرزمین پر یہ کام کر رہا ہو خود بخود اپنے زمانے کا مسلم بن جائے گا. اگر لبنان کی سرزمین پر کوئی کر رہا ہو اپنے زمانے کا مسلم بن جائے گا. اگر نائجیریا کی سرزمین پر کوئی کر رہا ہو اپنے زمانے کا مسلم بن جائے گا. اگر یمن کی سرزمین پر کر رہا ہو اپنے زمانے کا مسلم بن چلا جائے گا. بس جتنے مسلم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اتنا آنے والے حسین کے لیے ظہور خود بخود آمادہ ہوتا چلا جائے گا. لہذا ہماری اور آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ اپنے مسلم کو پہچانے اور اپنے مسلم کی پشت کو مضبوط کریں. مسلم کی پشت مضبوط ہو تو پھر حسین کو کوئی آنے سے روک نہیں سکتا. لیکن اگر مسلم کا ہی تحفظ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بے بصیرتی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کل تک ہزاروں جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا تو کیا جائے. اور یہاں حسین علیہ السلام کربلا سے نزدیک ہوا چاہتے ہیں، راستے میں ہیں، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ کلمہ استرجاع کو اپنی زبان سے جاری کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پر آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. جب جناب عباس کی نگاہ پڑی ایک مرتبہ تڑپ کر رہے ہیں، سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو، زبان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک مرتبہ بڑے ادب کے ساتھ گھوڑا اپنا امام حسین کے نزدیک لایا اور نہایت ادب کے ساتھ پوچھا، مولا اس آزردہ خاطری کی وجہ کیا ہے؟ آنکھوں سے اشک کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آنسو بہاتے ہوئے حضرت نے اپنی انگلیوں کے درمیان اشارہ کر کے کہا، عباس ذرا دیکھو اسے. جب جناب عباس نے نگاہ کی تو دیکھا کوفے کے دار الامانہ کی سب سے اونچا مقام، سب سے اونچے مقام پر مسلم زخموں سے چھوچے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں اور ظالم تلوار لیے پسے پشت. اور اتنے میں آپ نے دیکھا کہ تلوار نے حرکت کی، حضرت کی گردن تنے اطہر سے جدا ہوئی اور پھر ملعون نے اس اونچے مقام سے آپ کے جسد اطہر کو زمین پر. اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا جنازہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں بے احترامی کا شکار ہو رہا ہے. حتی بعض تواریخ نے لکھا اس پر بس نہیں کیا گیا بلکہ حضرت کے پیروں میں رسی باندھ کر آپ کے جسد اطہر کو کوفے کے بازاروں اور دربار میں پھیلایا گیا. ان بے احترامی کرنے والوں سے ایک مرتبہ پوچھو تو صحیح، جس کا لاشا گھسیٹ رہے ہو اس کی نسبت تمہارے پیغمبر سے ہے کیا؟ یہ کون سا اسلام، یہ کون سا مسلمان ہے؟
یہ منظر دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت عباس کو جلال آیا، لیکن حضرت نے فرمایا عباس ابھی نہیں، خدا جانے جناب عباس کے صبر کا امتحان کہاں کہاں ہے۔ عباس خیموں کو لگا، خیموں کو لگا دیا گیا۔ حضرت مسلم کی زوجہ حضرت عباس کی بہن ہے، امام حسین کی بہن۔ ایک مرتبہ جب خیموں کو لگایا، بہن کے خیمے میں گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرمایا جناب مسلم کی چھوٹی سی بیٹی ہے 4 سال، اس کو گود میں بیٹھا کر اس کے سر پر بڑی نوازش سے حسین نے ہاتھ پہ آنسو، آنکھوں سے اشک بھی جاتے ہیں، کہ میری بیٹی آج سے تجھے کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھ گئے، مجھ سے کہہ نبوت کے گھرانے کی پرورش یافتہ بچی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی ماں ہو آپ مجھے ایسے نوازش کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو نوازش کیا جائے۔ حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، جواب نہیں دے پا رہے ہیں حضرت، لیکن بس ایک جملہ کہوں گا، سید الشہداء کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر مسلم کی بیٹی کا نصیب ہے، ابھی تو باپ کی شہادت کی خبر بھی نہیں ملی ہے، حسین جیسا شفیق امام پیار کر رہا ہے، نوازش کر رہا ہے، لیکن ہائے میری بیوی سکینہ کی قسم، وہاں کربلا کے بن میں آواز گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، ارے سکینہ کو کوئی نوازش کیا کرتا، کوئی تازیانے لگا رہا تھا، کوئی سکینہ کے تماشے لگا رہا تھا، کوئی میری بیوی کے کانوں سے گوہر۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع لهم الذين ظلموا ايهم القلب ينقلبون۔ والے لہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بارے لہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع زام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، بارے لہا تمام مؤمنین، تمام عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما، دشمنان دین، دشمنان آزاداری، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ ایک چھوٹی سی درخواست آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ متوجہ ہیں کہ سیلاب کی کیفیت سے بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بہت شدید تباہی، خصوصاً بلوچستان میں بہت شدید تباہی زفا آئی ہے، سینکڑوں افراد غرق ہو کر جا بحق ہوئے ہیں، بہت سارے علاقوں میں خبر ملی ہے کہ انہوں نے جو اپنے غرق شدہ افراد تھے ان کے جنازے تلاش تو کر لیے، لیکن ایک مدت تک منتظر رہے کہ پانی کے کھڑے ہونے کے باوجود وہ اپنے عزیزوں کو دفنا نہیں پا رہے، کسی کا عزیز دفن نہ ہو پائے، اس کیفیت کو شاید ہم سے زیادہ کوئی درک نہیں۔ ان تمام جتنے بھی افراد ہیں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ان تمام جتنے بھی مؤمنین مسلمان اس میں جا بحق ہوئے، خدا ان سب کو غریب رحمت کرے، ان کے لواحقین کو صبر عنایت کرے۔ ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں بہت شدید تباہی آئی ہے، یہ مدد آپ نے مؤمنین کو نہیں کرنی، بلکہ کربلا کا جو ایثار اور قربانی کا درس ہے، رنگ و نسل و مذہب سے ماورا ہو کر تمام ہمارے مسلمان بلوچستان کے اور دیگر علاقوں کے جو مسلمان بھائی ہیں، بنام سید الشہداء مدد کیجیے، ہمارے کچھ عزیز، ہمارے کچھ مومنین، ان کے لیے ریلیف فنڈز کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ تک اطلاعات پہنچ جائیں گی، جو بھی مدد کر سکتے ہیں اس عنوان سے مدد کریں
کہ ان ایام میں ان کی مدد ہمارے نام سے نہیں بلکہ سید الشہداء کے نام کے ساتھ جائے، جو بھی ریلیف ہماری طرف سے جائے یہ کہہ کر جائے کہ یہ مدد ہم نے نہیں کی ہے، یہ مدد آپ کی سید الشہداء نے کی ہے، یہ مدد آپ کے پاس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آئی ہے۔ بنا میں سید الشہداء اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں ضرور ان کی مدد کریں، بار الہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان و انصاف میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔